رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے. عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید، اوراد و وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرہ مند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں. کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں. 1437 ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطربار لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان کی کیف یادیں. سحری کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
رمضان المبارک کی تو کیا بات ہے. رمضان المبارک میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس ہے. رمضان المبارک میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس ہے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس ہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس ہے. اور ان کے مبارک ساتھی حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کے زوج مبارک ان کا بھی عرس.
علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں ابن عساکر کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں.
سبحان اللہ.
اور اسی کتاب میں آپ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان میں وارد ہوئی ہیں اتنی کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں.
اچھا. سبحان اللہ.
اور مولا علی کی کیا بات ہے کہ آپ کے دو نام ہیں، علی حیدر. علی جو ہے وہ آپ کو آپ کے والد کی جانب سے نام ملا، اور حیدر جو ہے وہ آپ کی والدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو عطا کیا، اور کرار جو ہے یہ آپ کا لقب ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ کا خطاب دیا. اسد اللہ مینس اللہ کا شیر. تو اب آپ کو کہا جاتا ہے حیدر کرار. حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر، اور کرار کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. تو حیدر کرار کا معنی ہوگا پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر.
سبحان اللہ.
آپ شیر خدا تھے مولا مشکل کشا.
سبحان اللہ. اچھا عمران بھائی یہ بتائیں کہ جب بھی حضرت مولا علی کی بات ہوتی ہے تو ہم پہلے تو مولا کہتے ہیں نا، پھر ان کا نام اختتام یوں ہوتا ہے کرم اللہ وجہ الکریم، طرح بات ہوتی ہے. تو مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی کیوں کہا جاتا ہے؟
مولا تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے مددگار. تو اس کے بارے میں تو خود واضح حدیث مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ.
سبحان اللہ.
فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، اس کے یہ علی بھی مولا ہیں، علی بھی مددگار ہیں.
سبحان اللہ.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو مولا فرما دیا تھا، تو آج رہتی دنیا تک ان کو مولا علی کہا جاتا رہا.
اور اس میں اشارہ کے ذریعے متعین کیا کہ کوئی اور علی نہیں،
یہ والا
حاضر علی، یہ علی.
سبحان اللہ.
ارے کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟
اعلیٰ حضرت نے اس سے متعلق پورا ایک رسالہ لکھا ہے. رسالے کا نام ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ایسی شخصیات ہیں کہ انہوں نے ابتدا ہی سے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی ان دونوں شخصیات نے کبھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکا، معبودان باطلہ کے آگے سر نہیں جھکایا، کسی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا. اس لیے ان کی پیشانی کی کرامت کو یوں ظاہر کیا جاتا ہے کہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ تعالی ان کے وجہ کریم کو اور بزرگی اور کرامت عطا فرمایا.
سبحان اللہ. یعنی انہوں نے اپنے چہرے کو کسی غیر خدا کے آگے نہیں جھکایا، تو ان کی عزت اور بڑے وجہ مانے چہرہ ہے.
جی جی.
کرم اللہ وجہ، اللہ تعالیٰ عزت دے وجہ الکریم ان کے مبارک چہرے کو. ابراہیم باپو کی طرف چلتے ہیں. حضور کچھ مدنی پھول شان مشکل کشا کے حوالے.
آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہوں نے اپنا وقت گزارا.
اللہ سبحان اللہ.
اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کے والدین گرامی مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حوالے سے آپ کے کی جو شہادت ہوئی نا اس کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا.
جی جی بالکل.
ویسے تو آپ کو پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آپ کی خبریں موجود ہیں، اور مولا مشکل کشا کے لیے بھی پہلے ہی سے ارشاد فرما دیا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ابن ملجم جو تھا اس نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ ایک عورت کے عشق مجازی میں گرفتار ہوا اور اس بدبخت عورت نے خارجیہ نے جو ہے یہ کہا کہ میں 3000 درہم کا مطالبہ کیا مہر کے عوض، اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے حوالے سے، ان کو قتل کرنے کے حوالے سے معاذ اللہ نے جو ہے وہ شرط رکھی کہ یہ دونوں کام کر دو تو پھر جو ہے مجھ سے نکاح کر لو.
استغفر اللہ.
یہ وہاں سے کوفہ پہنچا اور کوفہ پہنچنے کے بعد اس نے وہاں کے دیگر خارجیوں سے اپنا رابطہ استوار کیا، اور اس کے بعد یہاں یہ معمول تھا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سے پہلے کہ آپ جو ہیں وہ ایک رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارتے، دوسری رات امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارتے، اور تیسری رات عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارتے، اور آخری دنوں میں آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہیں وہ صرف 3 لقمے تناول فرماتے.
اچھا.
فرماتے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنے رب سے ملوں تو اس حال میں ملوں کہ میرا پیٹ خالی ہو.
ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور جب آپ کی وصال کی شب تھی تو جب حملہ ہوا آپ پر، اس رات تو آپ بار بار اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے، آسمان پر دیکھتے اور کہتے مجھے جو خبر دی گئی وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ آپ کو پہلے سے اطلاع کر دی گئی تھی.
سبحان اللہ.
جب مؤذن نے اس صبح جو ہے وہ نماز کے لیے جگایا، الصلاح الصلاح کہہ کر آپ بیدار ہوئے اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ گویا صدائے مدینہ لگا رہے تھے، لوگوں کو اٹھا رہے تھے، اور وہ شخص ابن ملجم چھپا ہوا تھا، اس نے تلوار کا چھپ کر آپ پر وار کیا پیشانی سے، کہ یہاں تک کہ آپ کے دماغ تک وہ پہنچا اور آپ زخمی ہو گئے. لوگوں نے اس کو گرفتار کیا، اسے کچھ حاصل تو نہ ہوا، یعنی اس عورت کے عشق میں گرفتار ہوا تھا وہ بھی نہ ملی، بلکہ اسے دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی اس کی. لوگوں نے پکڑ کر اسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اسے جلا دیا گیا.
اچھا.
اور یہاں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 2 دن جو ہیں وہ زخمی رہے، بیمار رہے، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی.
بڑے صاحبزاد
جی، بڑے صاحبزاد نے.
مقدس کی پرزوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں، آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں.
جنت، محبت سے بولا جنت. جنت ایک مکان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں، وہ نعمتیں عطا کی ہیں جن کو آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا کہ یہ کسی ہے. دنیا کی اعلی سے اعلی شے کو جنت کی کسی چیز سے کوئی مناسبت نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے، ایمان والے بندوں کے لیے اللہ تعالی نے جنت بنائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. حضرت سیدنا اظہر بن مغیث رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ تھے، نہایت عبادت گزار بزرگ تھے. فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی. تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں جنت کے حور ہوں. یہ سن کر میں نے کہا میرے ساتھ شادی کر لو. اس نے کہا میرے مالک کے پاس شادی کا پیغام بھیج دو. اور میرا مہر ادا کر دو. میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے؟ اس نے کہا رات میں دیر تک نماز پڑھتے رہنا, یہ میرا مہر ہے. تو جنت کی حور, یہ بھی سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. حور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ حور کے بارے میں بہار شریعت میں لکھتے ہیں, اگر حور جنت کی حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے, اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ, ایسا حسین و جمیل اور روشن دوپٹہ شور کا.
اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان.
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آج ہم نے انشاءاللہ ذکر خیر کرنا ہے. مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں.
سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, اللہ تبارک تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بالخصوص اہل بیت اطہار میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایک امتیازی حیثیت اور شان سے نوازا ہے.
واہ,
آپ کو ابتدا ہی سے یعنی جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے اس وقت سے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں, مہربانیاں, محبتیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ پر جو ہے وہ خاص طور پر رہا کرتی تھیں. آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت ہوئی اور فرماتی ہیں وَبَسَقَ فِيهِ, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن سے یوں سمجھے کہ گھٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن سے دی علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کثرت کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے منور کو دیکھتے رہا کرتے تھے. میں نے پوچھا ایک بار کہ آپ علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان نظر الی وجہ علی جن عبادہ, ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اس لیے میں ان کے چہرے منور کی زیارت کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ممتاز صحابہ میں سے ہیں, اور آپ کا امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی تعلق سب سے زیادہ قریبی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں, باقی خلفائے راشدین جو ہیں ان کے نسب جو ہیں وہ اوپر جا کر ملتے ہیں, سب سے پہلے حضرت علی کا ملتا ہے, اور ایمان لانے میں سبقت کرنے کے اعتبار سے اولین اسلام لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے. یعنی بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے.
اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن.
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اور عبادتوں کا ذوق خاص اس ماہ مبارک میں بڑھ جاتا ہے. اللہ کرے کہ یہ ذوق ہمارا سارا سال رہے, ہم عبادت کرنے والے رہیں. جوانی کی عبادت رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے, جوان کا سجدہ کرنا اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے, پسند ہے. آئیے تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بی. اور میم ساکن کے قواعد ہم نے سیکھے کہ جب میم ساکن ہو اور اس کے بعد میم آ جائے تو وہاں غنہ کریں گے, یہ ہے ادغام شفوی. اور میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں بھی غنہ ہوگا, یہ اخفاء شفوی ہے. اور اگر با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے. تو یہاں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے لہذا غنہ ہوگا. ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم, لائن سے جو ہے وہ زبر آ رہے ہیں, فجعل فجعل ہیچنا نہیں ہے, فجعلہم فجعلہم کعصف مأکول, کعص عص عین صاد زبر عص حروف مستعلیہ, عصف مأ میم کے بعد حمزہ ساکنہ ہے یہاں جھٹکا ہوگا اور اس کے بعد کاف واو پیش کو واو مدہ میں سے ہے. ایک شخص جس کا نام ابرہا جو یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا, اس نے ایک کنیسہ تعمیر کروایا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ لوگ بجائے مکہ مکرمہ جانے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے اس کے ہاں آئیں اور یہاں آ کر کنیسے کا طواف کریں. بری خواہش تھی, اس کی یہ خواہش بڑی زوردار تھی, مگر ایک شخص نے کنیسے میں پہنچ کر وہاں پر نجاست کر دی, اسے آلودہ کر دیا, جس کی وجہ سے ابرہا کو بہت غصہ آیا اور غصے میں آ کر اب اس نے ارادہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کو معاذ اللہ ڈھا دوں گا, گرا دوں گا. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو قریب پہنچ کر ظالموں نے لوگوں کے, قریش والوں کے, مکے والوں کے جانوروں کو قید کر لیا. انہی جانوروں میں 200 اونٹ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تھے. آپ نے جا کر ابرہا بادشاہ سے ملاقات کی اور ملاقات کر کر اپنا معاملہ بیان کیا. ابرہا نے عبد المطلب کی عزت کی کیونکہ پہلے ہی عبد المطلب جو ہے لوگوں میں عزت کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ مشہور تھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط اپنے اونٹوں کی بات کی. اس پر ابرہا کو بڑا تعجب بھی ہوا کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے چلا ہوں اور یہ شخص ہے کہ اپنے خانہ کعبہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا. یہ جواب دیتے ہیں عبد المطلب کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں, میں اس کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں, اور جو خانہ کعبہ کا مالک ہے, جو اس گھر کا مالک ہے, اس کی حفاظت کرنا اسی کی ذمہ داری ہے, اس کی حفاظت کرنا اسی کا کام ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کو چھوڑ دیا گیا اور حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے. قوم میں آ کر آپ نے ان کے ارادے سے قوم کو باخبر فرمایا, قوم کو بتا دیا کہ ایک لشکر چڑھائی کرنے والا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل جائیں اور کسی محفوظ جگہ پر جا کر ہم رہائش اختیار کر لیں. عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر فریاد کرتے ہیں کہ اے اس گھر کے مالک, یہ تیرا گھر تیری ہی حفاظت میں دیتا ہوں, تو ہی اس کی حفاظت فرما. اور ان دعاؤں کے ساتھ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ گئے. یہاں جب دن گزرا, اگلے دن صبح کے وقت لشکر نے آنے کا ارادہ کیا اور جب اس لشکر کو خانہ کعبہ کی طرف بڑھایا جاتا تو اس لشکر کو لیڈ کرنے والا محمود نامی سب سے بڑا ہاتھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلتا. بہر کیف چونکہ بری نیت سے آئے ہوئے یہ لوگ تھے, اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے پرندے بھیجے گئے. وہ پرندے جن کے دونوں پنجوں میں کنکر اور جن کی چونچ میں بھی کنکر, اور ایسے کنکر کہ جو بلا کے کنکر تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گویا عذاب کی سی صورت تھی. اور وہ کنکر کہ جب کسی پر گرے, کام یہ کرتا تھا وہ کنکر کہ لوہے کی ٹوپی توڑ کر, جو انہوں نے جنگ کے لیے پہن رکھی ہوتی ہے, وہ لوہے کی ٹوپی توڑ کر ان کے سر کو پھاڑ کر ان کے جسم کو چیر کر اور ہاتھی کے جسم میں سے گزر کر اور وہ پتھر زمین پر پہنچتا, اور یوں ان کی مثال قرآن پاک نے بیان کی کعصف مأکول, جیسا کہ بھوسا ہو جاتا ہے. تو ان کو ایسا کر دیا جس طریقے سے بھوسا, اور یہ سارا کا سارا لشکر جو ہے وہ تباہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور یوں قرآن پاک میں ابابیل کا ذکر آیا, ان پرندوں کا ذکر آیا جن کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کیا گیا.
اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون
نہ پہنچے ان کے قدموں تک، نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک، نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، سن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے.
احمد رضا بھائی، حضرت علی کے فضائل پر کچھ احادیث اگر آپ بیان فرما دیں.
اولاً جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے نام مبارک کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ذکر کیا جاتا ہے.
جی
یہ بھی آپ کی ایک فضیلت ہے.
جی
ہوا یوں کہ آپ نے جب ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال جہاں آرا دیکھا، آقا علیہ السلام کی باتیں سنی، عادتیں سیکھی، جب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، آپ کے آغوش میں تربیت پائی، تو اللہ تعالیٰ کو ایک ہی جانا،
سبحان اللہ،
ایک ہی مانا،
کیا بات،
ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے ان کا دامن کبھی آلودہ نہ ہو.
اللہ اللہ.
اس لیے لقب کریم کیا ملا؟ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم،
سبحان
اللہ. جس کے معنی یہ بنیں گے اللہ تعالی نے ان کے عزت والے چہرے کو بزرگی عطا فرمائی
اور مزید عزت بخشی، سبحان
اور مزید عزت عطا فرمائی. ایک تو یہ فضیلت ہو گئی،
سبحان اللہ.
اچھا اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد ہوتا ہے، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اپنا مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں،
جی جی،
چھپے اور ظاہر،
جی،
ان کے لیے ان کا انعام ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. صدر الفاظ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن عرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی،
سبحان اللہ،
جبکہ آپ کے پاس فقط 4 درہم یعنی چاندی کے درہم ہوتے ہیں،
جی جی،
4 درہم ہی تھے اور کچھ نہ تھا. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ان چاروں کو خیرات کر دیا.
اللہ،
انداز کیا تھا ایک رات میں،
سبحان اللہ،
ایک دن میں،
آئے آئے،
ایک چھپا کر اور ایک ظاہر کر کے،
ان چاروں انداز کو رب نے بیان فرمایا.
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان چاروں انداز کو جو ہے وہ بیان فرمایا.
پیارے پیارے مدنی منو، ہمیں ہر روز اپنے گھر میں جانا ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، کسی رشتے دار کے گھر جاتے ہیں، کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے گھر جائیں یا اپنے گھر جائیں تو آنے جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کی سنتیں اور آداب کیا ہونے چاہیے. تو آج انشاءاللہ عزوجل گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب سنیں گے، اور آج ہم دعا یاد کریں گے گھر سے نکلتے وقت کی دعا. کون سی دعا یاد کریں گے؟ گھر سے نکلتے وقت کی دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ عزوجل کے نام سے، اللہ عزوجل ہی کی طرف سے طاقت و قوت ہے، اللہ عزوجل کے بھروسے پر. اور اس دعا کی فضیلت یہ ہے، جو اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا تو وہ گھر لوٹنے تک بلا اور آفت سے محفوظ رہے گا.
جی میرا نام محمد مشتاق ہے، میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ میری اہلیہ فوت ہو چکی ہے، لیکن ان کا جو جیبر وغیرہ ہے انہوں نے اپنی بیٹی لڑکی کے نام مطلب وصیت کر رکھی ہے. وصیت ایسا کہ مطلب انہوں نے بول رکھا ہے کہ یہ جیبر میری بڑی والی لڑکی کو، یہ والی چھوٹی والی کو، یہ والا جیبر جو بڑے والا لڑکا ہے اس کی بہو آئے گی اس کے لیے، تو کیا مجھے اس پہ زکات دینا پڑے گا؟ اس جیبر کا مالک میں ہوں یا مجھے اس جیبر پہ زکات نہیں لگے گا؟ برائے مہربانی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میری درخواست ہے کہ مجھے اس کی وجاہت بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، آپ نے سوال سنا،
ٹھیک ہے. وصیت کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد
جی
میرا یہ مال فلاں کو دینا، جی. اب اس فلاں شخص جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کا وارث نہ ہو.
ٹھیک ہے.
اب جیسے کہ ان کے سوال سے ظاہر ہوا کہ یہ زیور فلاں بیٹی کو اور یہ والا زیور فلاں بیٹی کو اور یہ والا جو زیور ہوگا جو میری آنے والی بہو ہوگی اس کو دیا جائے, تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بیٹیاں یہ وارث ہوتی ہیں, ماں یا باپ جو بھی ترکہ چھوڑ کر جائیں گے اس دنیا سے تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں بیٹے بیٹی یہ وارث ہوتے ہیں. تو جیسے ان کے سوال میں ہے کہ بیٹیوں کے لیے بھی زیورات کی وصیت کی ہے, تو بیٹیاں چونکہ وارث ہوتی ہیں اور حدیث مبارکہ میں لا وصیت لوارث یہ واضح طور پہ فرما دیا گیا ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے, یعنی اگر کی ہے تو اس کا نفاذ نہیں ہے, نفاذ ضروری نہیں ہے. تو اس طرح وارث کا حق وصیت کے اعتبار سے نہیں بنے گا. اب رہا یہ کہ ان الفاظ میں یہ بھی تھا کہ میرے آنے والی جو بہو ہوگی اس کے لیے, تو اب یہاں پر جو بہو ہوگی جو تو بہو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ وارث نہیں ہوتی, جب وارث نہیں ہے تو اس کے حق میں وصیت درست ہوگی. لیکن ان کے پورے سوال میں جو الفاظ وصیت ہیں وہ واضح نہیں ہیں کہ مرنے والی ان کی جو اہلیہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے کیا الفاظ کہے تھے, چونکہ الفاظ وصیت کے جب پائے جائیں گے تو وصیت کا نفاذ ہوگا. تو بہو جو ہے یہ چونکہ وارث نہیں ہوتی اس لیے اس کے حق میں وصیت درست ہے جبکہ الفاظ وصیت پائے گئے ہیں.
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ کے پی کے ایک شہر میں حاضر ہوا ہے. یہاں پر ایک قبرستان میں حاضری کی ترکیب ہوئی تو یہاں پر اکثر قبریں جو ہیں ایک بالشت سے بلند ہیں اور یہ جو قبریں ہیں یہ پختہ بھی کی گئی ہیں. اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے رہنمائی فرما دیجیے.
سنت یہ کہ ایک بالشت یا کچھ اوپر ہو اور اوپر سے پکی کر دیتے ہیں نہیں مناسب کہ گھاس پھوس کو اگ نہیں سکے گا, گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. ابھی جیسے تھلے والی بنائی ہے چوکور بنائی ہے یہ سب سنتیں نہیں ہیں. سنت یہ کہ اونٹ کا کوہان جو ہوتا ہے اس طرح ہو, اونٹ کے جیسے اس شیپ میں یہ اونٹ کا کوہان اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے پیٹھ پر جو بڑا سا گنبد جیسا تو اس کو کوہان بولتے ہیں, تو وہ تقریباً اسی شیپ میں ہوتا ہے نا اوپر نوک, اس میں نوک نہیں ہے رسالے میں لیکن وہ اسی انداز میں ہوتا ہے تقریباً. تو یہ کوہان نما ہو قبر اور ایک بالشت یا اس سے کچھ اوپر, اگر زیادہ بڑی بنائی تو اس کو بھی ناجائز نہیں کہیں گے, گناہ نہیں کہیں گے. اکثر اب تو مزارات تو تقریباً اسی طرح ہوتے ہیں اوپر, اب بعض جگہ تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے مزار بنایا چھوٹی بھی بنائی قبر تو پھر لکڑی کا اس طرح کے قبر نما بنا کر وہ ہال لگا دیتے ہیں, یہ انداز ہے. لیکن اب یہ بھی لگانے سے اصل جو سنت تھی وہ تو چھپ گئی نا, جو قبر جس طرح تھی تو یہ لگانے کا مقصد بھی زینت ہے تو یہ زینت ہے سمجھ میں نہیں آتی, بس مال اس پہ ضائع ہو رہا ہے بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے. سرکار اعلی حضرت کے جتنے بھی خاندان کے ہیں نا جو قبریں بنی ہیں مزارات بنے ہیں, خود اعلی حضرت نے کہیں فرمایا بھی ہے کہ ہمارے یہاں سب ایک بالش یا کچھ تھوڑی اونچی سنت کے مطابق. تو یہ جو قد آدم وہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ بندہ پورا کھڑا ہو تب بھی مزار اونچا ہوتا ہے بعض اوقات, تو یہ سنت تو نہیں ہے, یہ ہزاروں لاکھوں روپے اس پہ چڑھا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی اس کی پکڑ ہو, عمارت بنانے کی علت یہ اگر ہے کہ اس لیے بنائیے کہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھ کر وہ کچھ پڑھیں گے تلاوت کریں گے تو جائز کا ہے, بے مقصد عمارت بنانا اس کو حرام لکھا ہے. اب ہمارے گنبد جو بنایا جاتا ہے مزار کا یہ جائز ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے, یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس طرح اس کی زیب و زینت اس کا یعنی کہ وہ گنبد دیوار عمارت دیکھ کر اس کے قریب آئیں گے، اکتساب فیض کریں گے اور تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے بے مقصد. اب قبرستان میں دیکھ لیں، کتے لوٹ رہے ہوتے، عمارت بنی ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا وہاں، نہ وہ اہل اللہ کی قبر ہوتی ہے. وہ مالدار لوگ ہوتے ہیں، پیسے بہت ہوتے ہیں، سنگ مرمر چڑھا دیتے ہیں. یہ رقم جو آپ نے 2,00,000-5,00,000 جو اس قبر پر مطلب یہ چڑھا دی، جس کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس رقم سے اگر آپ کسی غریب کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دے تو کاروبار پہ لگا دے تو. اور یہ اس کا سارا سبب اپنے اس مرحوم عزیز کے نام کر دیں، فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا. یا کھانا کھلائیں، کھانا بے شک 112 دیں گے، کھلائیں، اس کا ثواب ملے گا، میت کو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، سب کو ملے گا. اس کو اسراف نہیں کہیں گے، لا اسراف فی الخیر، بھلائی کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہے. لیکن میں اس عمارت کو بولتا ہوں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، فضول ہے، نہ وہ اہل اللہ سے داڑھی منڈا ہے، بے نمازی ہے، اب مالدار ہے، بیٹا مر گیا یا باپ مر گیا، شراب کے نشے میں بھلے مرا ہوں، لیکن وہ اس کا بنا دیتے ہیں. بعض اوقات اس طرح کی عمارتیں قبرستانوں میں جگہ جگہ ہوتی ہیں، بہت سونے دیکھی ہوں گی، مقصد کوئی نہیں ہوتا. اس طرح سنگ مرمر اتنا چڑھا دیتے ہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا میری تو، اس کی حاجت کیا ہے اس کی. عام عوام کی قبروں میں کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں میری حاضری کافی ہوتی تھی، تو یہ تو یوں فرماتے تھے کہ قبر پکی کرنا اوپر سے جائز ہے، لیکن یہ سارے جو بنا دیتے ہیں تو یہ اس سے مقصد فوت ہو جاتا ہے. قبریں ایسی بوسیدہ ٹوٹی پھوٹی ہونی چاہیے، مٹی مٹی مٹی، کہ اس کو دیکھ کر عبرت ملتی ہے، بندہ جائے تو عبرت لے گا. اب وہ ساری خوبصورت قبریں بنی ہوں گی سنگ مرمر کی، اور اس میں اتنی عبرت حاصل نہیں ہوگی، کہ بندے کو تھوڑا دل میں نرمی آنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعائے افطار، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
یا رب کریم، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے،
طالب مغفرت یا
مراض لیے، جسمانی مراض لیے، طرح طرح کی بیماریاں لیے، قرضوں کا بوجھ لیے، پریشانیاں، بے اولادیاں، بے جا مقدم بازیاں، کیسے کیسے پریشانیاں، مراد دکھ درد لیے، ماہ رمضان پاتنے والے، امید امید امید، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، قبولیت دعا کا مہینہ، عطاؤں کا مہینہ، اب رخصت ہو رہا ہے مگر بولا کئی ایسے ہیں جو گناہ ہیں تو پھر گناہگار گناہوں کے امراض لپٹے ہوئے، بیماریاں اب تک باقی ہیں، پریشانیاں باقی ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، بے اولادیاں والا معاملہ بھی جاری ہے. اللہ تجھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا واسطہ، دکھوں پر پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر دے، نیک بننا نصیب کر دے. یا اللہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا واسطہ، ہم سب کا ایمان سلامت رکھنا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، اور ہم سب کو نیک بننا نصیب کر دے. یا اللہ نیک بن جاؤں جی چاہتا
اپنے نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی جینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت کی تختیوں میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب میں توریت کی تختیوں میں ایک امت کا تذکرہ پاتا ہوں، ان کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی جس سے وہ پڑھیں گے، اور ان سے پہلی امتیں اپنی کتابوں کو ناظرہ پڑھتے تھے دیکھ کر، حتیٰ کہ جب کتاب اٹھا لی جائے تو انہیں نہ کچھ یاد رہتا اور نہ وہ اس کی معرفت یعنی پہچان رکھتے، اور بے شک اللہ نے امت مسلمہ کو ایسی قوت حافظہ دی جو کسی امت کو نہیں دی، اے رب اسے میری امت بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ اپنی اس تمنا کا اظہار کیا، یا رب عز و جل اسے میری امت بنا دے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وہ احمد کی امت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے کہ رب کا کلام ہمارے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کرم نوازی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن مجید قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، تو کوئی ہے جو یاد کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کے اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ٹھیک ہے، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا۔ اب کتنی خوبصورت دعوت دی جا رہی ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِر، تو کوئی ہے جسے یاد کرے؟ تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ دعوت بھی دی جا رہی ہے، کہہ دیں لبیک، اللہ کرے کہ ہم قرآن کریم کو یاد کرنے والے بن جاتے۔
اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا، آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔
محمد سید الکونین
اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی۔
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بعد عصر مدنی مذاکرے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ دعائے افطار کا بھی سلسلہ ہوا۔
کیا پہاڑوں کا بھی مقدس ہستیوں سے نسبت حاصل ہے؟
ہاں، بعض پہاڑوں کو ہے، جبل احد کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زبردست نسبت حاصل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔
سلسلہ میرے رب کا کلام مختصراً پیش خدمت ہے۔
اپنے کردار کا، اپنے گھر بار کا جائزہ لیں، کہ صحابہ کرام کی قربانیاں، خلفائے راشدین کی قربانیاں، مولا علی کی قربانیاں، امام حسن کی قربانیاں، امام حسین کی قربانیاں، کیا یہ قربانی آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرتی کہ اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والو، اے عشق صحابہ اور عشق اہل بیت کا دعویٰ کرنے والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم فلموں میں، ڈراموں میں، گانوں میں، باجوں میں، غیر مسلموں کی فیشنوں میں تم کھو گئے ہو۔
مدنی مرکز فیضان مدینہ، مدینہ ٹاؤن، سردار آباد، پنجاب، پاکستان میں ڈویژن چمن اتار کے اسلامی بھائیوں کی بعد مغرب کھانا کھانے میں شرکت کے مناظر ملاحظہ کیجئے، نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کے ہمراہ، جبکہ آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، بعد فجر مدنی حلقے میں قرآن پاک سے ترجمہ و تفسیر بیان کی، موزمبیق کے شہر ماپوتو میں ایک ماہ کے اعتکاف کے مناظر پیش خدمت ہیں، جہاں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ رہا۔ رکن شورا حاجی یعفور رضا اتاری نے مرکز لولیہ لاہور پنجاب پاکستان میں دکان دکان جا کر مدنی عطیات جمع کیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے، جبکہ آپ کی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔
اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔
سوالات ایسے ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے فائدہ حاصل ہو، لا یعنی بے مقصد سوالات نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے یہاں پر بے مقصد سوالات بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، عمومی طور پر ایسی باتوں کے بارے میں کتب کے اندر موجود بھی نہیں ہوتا، لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی علماء نے ان کو ذکر کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ سوال کرنا کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا۔ اب شریعت مطہرہ نے قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ بیان کیا، کتے کے بارے میں بیان کیا کہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ جاتا رہا اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ گیا، اتنا بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بارے میں سوال کرنا کہ اس کا رنگ کیسا تھا، تو بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین سے جب اس طرح کا سوال کیا گیا تو کہا کہ اس کا کالا یا سفید ہونا تمہیں کیا فائدہ دے گا، کالے کلر کا ہے تو تمہیں کیا فائدہ، سفید کلر کا ہے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا، تمہارا مقصد اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا ہے، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ تو اب اس طرح کا سوال کرنا، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اب کس نے پڑھائی، اس بارے میں سوال کا ہمیں فائدہ کیا۔ تو اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے کہ جو بے مقصد ہوں، اور اس سے بے شمار سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو بندے کو وہ کام کرنے چاہیے کہ جس کا اس کو فائدہ حاصل ہو، اگر اس کو فائدہ حاصل نہیں ہے تو لا یعنی سوالات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ آئے دن میسج آتے رہتے ہیں، واٹس اپ آتے رہتے ہیں، سوالات کیے جاتے رہتے ہیں کہ دماغ ہے تو اس کا جواب دو، دماغ ہے تو اس کا جواب دو۔ ارے بھائی، ہمارا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑیں کہ لڑکی کی لاش ملی تو وہ ہم کیسے پہچانیں گے، کبھی ملی تو پھر علماء سے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اگر ابھی آپ کو بتا بھی دیا گیا تو اس کا فائدہ آپ کو اولاً حاصل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسئلہ ہی آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ اور یہ عمومی طور پر ایسا سوال ہوتا ہے، پوچھا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے امتحان لیا جائے، وہ کون سی چیز ہے کہ مرد کرے تو حرام، عورت کرے تو حلال، قرآن پاک میں اس کا اتنی مرتبہ تذکرہ آیا، اور دن میں یہ ہے، رات میں وہ ہے۔ یہ سوالات ہمارے کرنے کے نہیں ہیں، ہمیں سوال وہ کرنے ہیں کہ جو ہمارے دین سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، اگر تمہیں معلوم نہیں تھا تو اس حوالے سے تمہیں علماء سے پوچھنا چاہیے تھا۔ یہ سوالات ہمیں کرنے چاہیے۔ نماز کے فرائض ہمارے درست نہیں ہیں، نماز کی شرائط ہمیں معلوم ہے یا نہیں ہے، ہم پہ زکات فرض ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے، حج ہم پر فرض ہے، حج کا طریقہ کار کیا ہے، رمضان کے روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، کیسے اس میں فساد پیدا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم اصحاب کہف کے کتے کے رنگ کے پیچھے چلیں، یا ہم یہ دیکھیں کہ مچھلی کب حلال ہوئی۔ ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو معلومات عامہ کے تحت آتی ہیں، لیکن ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ علم دین کا حاصل کرنا ہے، اور ہم اسے حاصل کریں وہی چیز ہمیں فائدہ دے گی۔ تو ایسے لا یعنی سوالات سے احادیث طیبہ کے اندر منع کیا گیا ہے۔
اسی طرح سوال جس سے کیا جائے اس کو بھی دیکھا جائے گا. یہ بہت ضروری معاملہ ہے کہ آپ سوال کر کس سے رہے ہیں, کیونکہ بعض اوقات جس سے سوال کرنا ہوتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جاتا, سوال اس سے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو اس کا اہل ہی نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر آپ انجینئر کے پاس جا کے دوائی نہیں لیں گے, آپ اس سے جا کے اپنے مکان کا نقشہ ہی پاس کروائیں گے, اس سے آپ دیگر اس کے مطلب کے کام لیں گے, یا ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ اپنے مکان کا نقشہ پاس نہیں کروائیں گے بلکہ اس سے جا کے دوائی دیں گے. تو جو جس کا کام ہے اسی سے لیا جاتا ہے. اب علم کی بات ہے, علم حاصل کرنا ہے تو یہ علماء سے حاصل کیا جائے گا, یہ مستند مفتیان کرام سے حاصل کیا جائے گا, یہ ان لوگوں سے حاصل نہیں کیا جائے گا کہ جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں, جن کا یہ کام ہی نہیں ہے. اگر اب ہم اپنے علم کی باتیں ان سے حاصل کریں کہ جن کو خود علم نہیں ہے, تو پھر یہ حدیث پاک کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا, بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے, کہ علم جو اٹھے گا وہ ایسے نہیں اٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے, علماء کے دلوں سے علم کو نکال لے, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ہوگا یہ کہ علماء جاتے رہیں گے. اذا لم یبقی عالما, جب کوئی عالم اللہ تبارک و تعالیٰ باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جو ہیں اتخذوا رؤوسا جہالا, جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم, ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے. فضلوا واضلوا, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اور آج اس کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایسے لوگوں سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں سے اپنے دین کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے خود صحیح طریقے سے دین کو حاصل نہیں کیا ہوتا. لہذا جب سوال کیا جائے تو پھر ضروری ہے کہ ایسے علماء سے سوال کیا جائے کہ جو واقعی علماء دین ہوں, مستند علماء ہوں. ان سے سوال کریں گے تو فائدہ ہوگا, ورنہ وہ دوسرے افراد خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں گے. لہذا اس بات کا لحاظ بھی سوال کے اندر رکھنا یہ ضروری ہے.
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا.
ایک دل خراش خبر ملی.
اچھا,
کہ ایک والد سے بیٹی نے کوئی عید کے کپڑوں کی فرمائش کی ہوگی
انہی دنوں میں. ٹھیک ہے,
اور بیٹی ضد کی ہوگی.
ٹھیک,
تو باپ کو غصہ آ گیا ہوگا. غصہ میں مطلب بندہ یوں کوئی بہت بڑا اٹیمپٹ کرنے نہیں آیا, غصہ آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
اس میں اس بیچارے سے بیٹی کا قتل ہو گیا.
اِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ, اور ماں کو بھی زخمی کر دیا. غصہ آ گیا ہوگا, کہتے غربت کی وجہ سے اس طرح مطلب بیٹی نے ڈیمانڈ کی ہوگی, اور نا ابو نئے کپڑے چاہیے, ابو نئے کپڑے چاہیے, نئے کپڑے چاہیے. باپ سمجھا رہا ہوگا نہیں 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 نہیں, اس پہ غصہ آ گیا ہوگا, اور اس پہ غصے میں آ کر اس نے کچھ ایسا کیا اور بیٹی جان سے چلی گئی بےچاری. خیر اللہ کرم فرمائے, بڑی مجھے دل خراش یہ خبر ہے. اور یہ غصے کی تباہ کریاں ہیں, بیجا غصے کی یہ تباہ کریاں ہیں. کیوں جذبات میں آتے ہیں یار, بچے ہیں, بچے تو ضد کرتے ہیں نا, یہ کھانا ہے, وہ پینا ہے, یہ لینا ہے, وہ لینا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو چاہیے, بلکہ بچوں تو کیا, میں تو کہوں گا حالات اتنے عجیب ہیں, میں تو تمام فیملی ممبرس کو عرض کروں گا, گھر کے تمام افراد کو مہربانی کریں, ڈیمانڈ لیس ہو جائیں. ڈیمانڈ لیس سمجھتے ہیں, فرمائشوں کا سلسلہ موقف کر دیں. جو رکھی سکھی ٹوٹی پھوٹی ہلکی پھلکی نرم مرم گھر میں گزارا ہو رہا ہے نا, برائے کرم چلائیں. اے سی چاہیے تو فلاں چاہیے, تو یہ چاہیے تو غذائیں ایسی چاہیے, تو صوفے ایسے چاہیے, تو فلاں ایسا چاہیے, یہ ایسا چاہیے. اللہ تعالیٰ خیر کرے, پوزیشن ہوگی تو آدمی خود کر لے گا کچھ نہ کچھ. اور نہ ہونے کی صورت میں لڑائی جھگڑا کر کے, ڈیمانڈ کر کے, ضد کر کے, ناراض ہو کر, اس نے تو یہ سیٹ سلا دی, سیٹ دے دیا اپنی بیوی کو, تم تو سیٹ لا کر نہیں دے سکتے, اس نے تو اتنی برانڈیڈ سوٹ دلا دی اپنی بیوی کو نہ اپنی بہنوں کو, تم تو یہ نہیں کر سکتے. شادی بیاہ پر بھی یہی ہوتا ہے کہ تیری تو شادی ہو رہی ہے, بہنوں کے لیے تو کچھ کر, ماں کے لیے تو کچھ کر. ارے بھائیو, کیا اپنے لیے کچھ کر لے, بہت ہے, شادی کتنی مہنگی ہو گئی ہے. ماں کو کیا ضرورت ہے کہ بیٹے سے ڈیمانڈ کرنے کی, خوشی سے بیٹا کچھ بھی دے دے, بہنوں کو دے, ماں کو دے, جس کو بھی دے. لیکن ہمارے ریت رواج اور رسمیں بنا دی گئی ہیں. ایک نوجوان سے میری بات ہو رہی تھی شادی کے حوالے سے, کہ شادی کرنی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے تو خالی گھر کو دینے کے لیے مجھے لاکھوں روپے چاہیے, کہ بہنوں کو یہ دینا ہے, بھائی کو یہ دینا ہے, ماں کو یہ دینا ہے, پھوپھی کو یہ دینا ہے, ان سب کو یہ دینے میں ہی میرے دو چار تین مطلب کہ دو تین لاکھ روپے نکل جائیں گے. پھر اتنوں کو دعوت دینی ہے, سارے خاندان والے بولیں گے, اس کو بھی ہم بلائیں گے, اس کو بھی بلائیں گے, اس کو بھی بلائیں گے, تو بہنوں کے دوست الگ ہوں گے, تو بھائیوں کے دوست الگ ہوں گے, تو ماں باپ کے دوست الگ ہوں گے, تو میرے دوست الگ ہوں گے, تو خاندان رشتے دار. کیوں, ہم سب کی دعوت میں گئے نا, تو ہم بھی تو سب کو بلانا پڑے گا. اب سب کا خرچہ تو وہی دے گا, تو پتا چلا ہزار کی تو دعوت ہو گئی, ہزار کی دعوت بھی ہے، ہزار روپیہ کھانے پر ہول ہونے سب لگ گیا، تو یوں 10 لاکھ روپے تو اس کے یوں ہی نکل گئے۔ تو یہ مطلب کہ اس طرح ہوگا تو کیسے کام چلے گا؟ پھر نوجوان شادی نہیں کر پاتے، اور اس طرح کا سلسلہ ہے۔ شادی کے بعد پھر یہ کہ جو آئی ہوئی ہوتی ہے اس کی اللہ کرے مدنی سوچو،
پھر وہ قرضے نہیں نمٹاتا
کہ وہ مطلب کہ اس کی طبیعت میں سادگی ہو۔ اب یہ کہ شادی ہے تو میں چلا تھا ڈیمانڈ سے، کہ یہ ڈیمانڈ سے بعدوں کا جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں طلاقیں ہو جاتی ہیں اور کچھ نہ کچھ رنجیدگی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ چاہیے تو پوزیشن عموماً گھر والے کے سامنے ہوتی ہے، بچوں کی بات الگ ہے۔ دیکھیں، میں ماں باپ کو، بچوں کو نہیں پتا ہوتا آپ کی پوزیشن کیا، آپ کی پوزیشن کیا نہیں ہے۔ پلیز بچوں کے لیے تھوڑا سا آپ ایزی ہو جائیے، اور اگر بچے ڈیمانڈ کر ہی بھی رہے ہیں تو محبت سے، پیار سے سمجھا کر، اگر غصہ آ رہا ہے تو گھر سے نکل جائیے، وہاں مت رہیے، ایزی ہو جائیے۔ خدا را اپنے بچوں کو قتل مت کیجیے، نہ غصے میں آ کر، نہ بھوک کی وجہ سے، نہ کسی ڈر خوف کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کا مالک ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ مہربانی کریں، خبر تو ہو سکتا ہے کہ شاید لاکھوں نے پڑھی ہو، میں نہیں جانتا، مجھے تو ابھی یہاں آنے سے پہلے یہ خبر دی گئی ہے، اور لاکھوں نے پڑھی ہو، لیکن پڑھنے کے بعد عموماً ہوتا یہی، ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد کیا، او یہ کوئی کام تھا، یہ کوئی کرنے کا تھا، اللہ نہ کرے کل یہ کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ہم خبر کو بنیاد بنا کر مدنی پھول بیان کرتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کا انداز ہے۔
حلال کھاؤ، حلال، حلال میں خدا کی قسم برکت ہے، حرام میں کوئی برکت نہیں ہے۔ احیاء العلوم میں ہے کہ حلال کا پہلا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں نغوست ہے۔ کہ حرام کا لقمہ میں آپ کو ایک روایت سناؤں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دنیا کا عیش یہ عارضی ہے، حقیقت میں تو جو کچھ عیش ہے، لذت ہے، ٹیسٹ ہے، وہ سب جنت میں ہے۔ یعنی کہ جائز عیش بھی ہمارے اسلاف جو تھے اس سے کتراتے تھے، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی چیز پسند آتی تو فرماتے لبیک ان العیش عیش الاخرہ، یعنی حاضر ہوں، بے شک عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صحیح اسلامی معاشرہ بن جائے، اس میں مارا ماری اور لڑا لڑی اور ایک کی برائی اس کی برائی اس کی برائی، وہ گھریلو ناچاکیاں، اس سے جھگڑا، اس سے ان بن ٹھن، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اپنے کو مدینہ مدینہ چاہیے، مدینہ مدینہ کرتے رہو اور زندگی گزارتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہے، ذکر اللہ کرتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، نعت شریف پڑھتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، اور یوں اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے 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 پھر مدینے پہنچیں گے۔ اور جلوہ گنبد خضرا، کاش جلوہ محبوب، شہادت، جنت البقیع میں مدفن، پھر آقا کے پیچھے پیچھے محشر میں۔ جنت البقیع میں تو بڑے فوائد ہیں نا، 10,000 کم و بیش صحابہ ہیں، بہترین پڑوس، کائنات کا سب سے بہترین پڑوس مردے کے لیے جنت البقیع میں۔ یہ شاید سب کو نہیں پتا ہوگا کہ اس وقت یہاں میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا میں آرام فرمائے نا، تو جس طرف قدم شریف ہے نا اس طرف جنت البقیع ہے۔ پیارے آقا کے قدموں میں جنت البقیع میں پڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح اٹھیں گے جب قیامت قائم ہوگی اور محشر برپا ہوگا، تو میرے آقا اس شان سے اٹھیں گے، اپنی قبر انور سے سب سے پہلے نکلیں گے، سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب پیچھے جنت البقیع میں جتنے آرام فرما رہے ہیں وہ سب ان کے پیچھے ہوں گے، ہے نا۔ اور اس طرح انشاءاللہ وہ جلوس کی شکل میں یہ میشر میں تشریف فرما ہوں گے، تو آقا کے پیچھے پیچھے ہی اپنے لیے عافیت، کاش جنت البقیع مل جائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، جنت البقیع مل جائے. یہاں ہو سکتا ہے کوئی شاندار مزار بنا دیا جائے لیکن جنت البقیع میں ٹوٹی پھوٹی میری قبر ہونا میرے کو تو اسی میں عافیت نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام کی صحبت قرب, اولیاء کرام کا قرب, تابعین کا قرب, اور ذہن نصیب سیدی قطب مدینہ میرے آقا نعمت, یہ اہل بیت اطہار کے قدموں میں بی بی فاطمہ ان کے مزارت ہے نا, اور مجھے بس وہ سیدی قطب مدینہ کے قدموں کی سیدھ میں بس کوئی گڑا کر کے اتار دے اس, کاش مدینہ مدینہ ہو جائے پھر آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں انشاءاللہ انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں.
آج کل ہم اپنے خوشی کے مواقع پر مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کسی خوشی کے موقع پر مٹھائی تقسیم کی ہے؟
یہ ان سے سوال کیا جائے کہ جو بولتے ہیں کہ کیا گیارہویں شریف صحابہ کرام نے منائی ہے جشن ولادت, کیا صحابہ کرام نے اس انداز میں منایا ہے مٹھائی, تو ان سے واپس لے لینی چاہیے. سمجھے کہ جو کام صحابہ کرام نہ کریں اور شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ جائز ہوتا ہے, تو گیارہویں شریف بھی جائز ہے اور اس انداز کی مٹھائیاں کھانا بھی جائز ہے. یہ انشاءاللہ بہت سو کے وسوسوں کی کاٹ ہو گئی ہوگی کہ یار ہم شیطان کے چکر میں کہاں گئے, اور گیارہویں بھی منائیں گے, مٹھائی بھی کھائیں گے, کھلائیں گے بھی. اب یہ کہ آج کل کی مٹھائیوں کا نہیں کہہ سکتے, ویسے تو مٹھائی ہر دور میں اپنے اپنے انداز میں لوگوں کی دل جوئی کرتی رہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد آپ پسند فرمایا کرتے تھے. بہرحال یہ کہ اس میں میٹھی چیز, اب میٹھی چیز میں مٹھائیاں آ گئی.